کہانی دہن منوج روپڑا۔ اس دن میں ایک بڑی خوش فہمی میں تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں سنسان سڑک پر تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ میں یہ مان کر چل رہا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں اور جس سمبھاوت سکھد پرینام کی کلپنا کر رہا ہوں وہ واستوک روپ میں بھی اتنا ہی سکھد اور رومانچک ہوگا۔ دراصل تب میں 16 سال کی مچلتی گدگداتی کامناؤں کے آگوش میں تھا اور اس وقت اتنے رومانٹک موڈ میں تھا کہ کسی بھی طرح کی حقیقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا آیا ہے، قسمت ٹھیک اس سمے ٹانگ اڑاتی ہے جب ہم منزل کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ سامنے سے اچانک ایک ٹرک آ گیا۔ وہ سڑک بہت سنکڑی تھی، ہیڈ لائٹ کی چندیاتی روشنی کے کارن مجھے آگے کا کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی چال دھیمی نہیں کی اور اگلے ہی پل میرا دایاں پیر پتا نہیں کس چیز سے ٹکرایا اور میں ایک کھلی نالی میں منہ کے بل گر پڑا۔ میری ٹانگیں تو نالی سے باہر تھی لیکن پورا چہرہ اور دونوں ہاتھ کیچڑ میں دھس گئے۔ جب میں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو نالی کے کیچڑ میں مجھے دو چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کچھ اس ڈھنگ سے چمک رہی تھیں کہ میں سہم سا گیا۔ میں نے ایک پل بھی گوائے بغیر اپنا سر نالی سے باہر نکالا۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کولہے سے رگڑ کر صاف کیا، پھر قمیض کا نیچلا حصہ اوپر اٹھا کر چہرے کی گندگی پونچھنے لگا، لیکن مل موتر اور کیچڑ کی بدبو سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا۔ میرا سر بھی چکرا رہا تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے نالی میں کچھ دیکھا تھا۔ کمر اور بائیں گھٹنے میں اٹھتے درد کے باوجود میں نے جھانک کر دیکھا، مجھے پھر وہی آنکھیں دکھائی دی۔ مجھے لگا کہ یہ میرا بھرم تو نہیں، کہ یہ آنکھیں کچھ اور تو نہیں، لیکن تبھی مجھے کمزور سور میں میاؤں میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اس بار میں نے اندھیرے میں نظریں جما کر غور سے دیکھا تو وہ ایک چھوٹی سی بلی تھی۔ اس کا صرف چہرہ کیچڑ سے باہر تھا، ٹانگیں اندر کسی چیز میں الجھ کر پھنس گئی تھی۔ وہ میری اور دیکھ کر میاؤں میاؤں کی گہار لگا رہی تھی اور اپنی ٹانگوں کو کسی چیز کی جکڑ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ کچھ دیر پہلے میرے دل و دماغ میں جو ایک چہکتی مہکتی خوش فہمی تھی اس کی لئے ایک جھٹکے میں ٹوٹ گئی تھی، اور اب میرے سامنے ایک گلگلی غلاظت تھی جو مجھے آواز دے رہی تھی اور بچاؤ بچاؤ کی گہار لگا رہی تھی۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں کوئی ایک دم سے سہج اور سجگ نہیں ہو سکتا، کچھ وقت تو لگتا ہے۔ جب ٹھیس لگتی ہے تو کچھ دیر کے لیے دماغ بھننا جاتا ہے۔ میں کھڑا تو ہو گیا تھا لیکن خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میری کمر میں بھی لچک آ گئی تھی اور گھٹنے سے درد کی تیز لہر اٹھ رہی تھی۔ میں اپنا ایک ہاتھ نالی کے اوپر بنے چبوترے پر اور دوسرا ہاتھ کمر پر رکھے کچھ دیر ہانفتا رہا۔ نالی سے لگاتار آتی میاؤں میاؤں کی آواز مجھے اور کچھ بھی سوچنے نہیں دے رہی تھی، اور ویسے بھی ضرورت کچھ سوچنے کی نہیں، کچھ کرنے کی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو سوچتا ہے وہ کر نہیں پاتا، اور کبھی کبھی کوئی اجیات پریرنا اچانک اس سے کچھ ایسا کروا لیتی ہے جس کے بارے میں اس نے کچھ سوچا ہی نہیں ہوتا۔ بلی کے بچے کو نالی سے باہر نکال کر چبوترے پر میرے جس ہاتھ نے رکھا تھا، اس ہاتھ میں بدبودار گندگی کے ساتھ ایک دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن کا احساس اب تک قائم تھا۔ اتنے چھوٹے سے جیو کی اتنی تیز دھڑکن۔ میں نے اسے چبوترے پر رکھ دیا، لیکن اس کا دل ابھی تک میری دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں دھڑک رہا تھا۔ بلی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اپنے بھیگے ہوئے شریر سے گندگی کو جھٹکنے کے لیے اس نے دو بار اپنے پورے شریر کو جھنجھوڑا۔ اب اس کے روئیں کھڑے ہو گئے۔ ابھری ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک ساتھ اتنا دینیا اور گھنونا دکھائی دے رہا تھا کہ مجھے آشچر ہوا کہ اب تک وہ جیوت کیسے ہے۔ اب اس کی میاؤں میاؤں بند ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ذرا بھی احسان مندگی کا بھاو نہیں تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے اسے نالی سے باہر نکال کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ سوچتے ہوئے میں نے اس کا خیال دماغ سے نکال دیا۔ ٹھیس کھا کر نالی میں گرنے کے دوران میری ایک چپل میرے پیر سے الگ ہو گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ نالی کے کنارے اوندھے پڑے چپل کو جھک کر سیدھا کرنے کے بعد اسے پہن کر میں جیسے ہی جانے کو ہوا، پھر سے اس کی آواز آئی، میاؤں۔ اب کیا ہے؟ میں نے پلٹ کر جھلاتے ہوئے کہا، لیکن میری جھلاہٹ کو کوئی توجہ دیے بغیر وہ دو قدم آگے بڑھی اور چبوترے سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے 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 ارے، کیا کر رہی ہو؟ میں ڈر گیا کہ وہ کہیں نیچے گر کر مر نہ جائے، لیکن میری بات انسنی کر کے وہ نیچے کود گئی اور میرے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گردن اٹھائی اور مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس بار میں نے من پکا کر لیا تھا۔ اس کی نظروں کو نظر انداز کر کے میں لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا تیزی سے چلنے لگا تاکہ وہ پچھڑ جائے اور مجھے دوبارہ اس کی مایاوی آنکھوں اور اس کی کاتر آواز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کچھ دیر تک جب کوئی آواز نہیں آئی تو میں نے راحت کی سانس لی، لیکن جب میں نے نظریں جھکائیں تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے نہیں آ رہی تھی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور کچھ ایسے انداز میں جیسے وہ میری شریک حیات ہو۔ یہ تو حد ہو گئی، میں بری طرح جھنجھلا گیا۔ یہ بلی کی بچی تو اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی ہوشیار سمجھ رہی ہے۔ میں اسے چکما دینے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس معاملے میں میں بہت ماہر ہوں، جب آج تک میری ماں مجھ سے نہیں جیت پائی تو اس بلی کی کیا مجال ہے۔ میں نے اپنی چال دھیمے کر دی، پھر کچھ سوچنے کا ابھینے کرتے ہوئے رک گیا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ لو لیٹر نکالا جسے نالی میں گرنے سے پہلے میں کسی کو دینے جا رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس لیٹر کو پڑھنے کے بہانے ٹائم پاس کرتا رہا تاکہ وہ بور ہو کر چلی جائے۔ میں نے 3 بار اس لیٹر کو پڑھا اور پھر کنکھیوں سے نیچے دیکھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاں ہاں تم اپنا کام کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ پہلا سبق مجھے یہ ملا کہ یہ بلی میری ماں کی طرح ادھیر نہیں ہے، اس کے پاس دھیرج ہے۔ رات بہت ہو گئی تھی، میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر مجھے ترنت خیال آیا کہ اسے اپنے گھر کا پتہ بتانا ٹھیک نہیں۔ میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ اگلے ہی پل میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا اور میں گھر کا راستہ چھوڑ کر ایک ایسی گلی میں مڑ گیا جہاں ایک کخیات کٹکھنا کتا رہتا تھا۔ وہ ابھی بھی اٹھلاتی ہوئی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کس خطرے میں پڑنے والی ہے۔ ہم دونوں چپ چاپ اس سنسان گلی میں چلتے رہے۔ آدھی گلی پار کرنے کے بعد بھی وہ کتا کہیں نظر نہیں آیا تو میں من ہی من اس کتے کو کوسنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب وہ اپنے کان کھڑے کیے آنکھوں میں چمکتے ہتھیارے پن کے ساتھ سامنے سے آتا دکھائی دیا تو میں کانپ گیا۔ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے یہ سوچ کر میں اتنا گھبرا گیا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی نگاہیں اگر میری طرف ہوتی تو شاید میں اتنا بھیبھیت نہیں ہوتا۔ اس کی نگاہیں اس بلی پر جمی ہوئی تھی اور وہ اس پر لپکنے ہی والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بلی کو دبوچ لیتا میں نے لپک کر بلی کو دائیں ہاتھ میں اٹھا لیا۔ کتے نے بھی ترنت پیترا بدلا اور اب بلی کے بجائے میں اس کے نشانے پر تھا۔ اس کی بھینکر غصے سے بھری گرراہٹ اور پینے دانتوں سے بچنے کا صرف ایک ہی اپائے تھا۔ میں نے نیچے جھک کر اینٹ کا ایک ادھا اٹھا لیا۔ وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی گرراہٹ وہ اور بڑھ گئی اور دانت وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ڈھنگ سے جبڑے سے باہر آ گئے۔ جب میں نے نشانہ تاک کر اس پر وار کیا تو پہلے تو وہ کولہے کے بل گر گیا اور کولہے میں لگی کراری چوٹ کے کارن درد سے کراہنے لگا، لیکن پھر وہ لنگڑاتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ کچھ دیر کراہنے کے بعد وہ پھر زور زور سے بھونکنے لگا، اور اس بار کی اس کی آواز میں بھینکر دھمکی تھی۔ میں نے تو اس کی دھمکیوں کو نظر انداز کر دیا، لیکن اس بلی کی بچی کو برداشت نہیں ہوا۔ وہ زور سے گرائی اور اتنے فورس کے ساتھ کہ میرے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ کود کر نیچے سڑک پر آئی اور اپنی دم اٹھا کر کتے کی طرف بڑھی۔ کتا ایک دم چکت رہ گیا۔ وہ ایک بار پھر گرائی۔ وہ اتنی اتیجت تھی کہ اگر موت بھی اس کے سامنے کھڑی ہوتی تو وہ بھی کانپ جاتی۔ اس لیے نہیں کہ وہ طاقتور تھی، اس لیے کہ وہ بے حد کمزور تھی، اور اتنی کمزوری کے باوجود موت کو للکار رہی تھی، اور وہ بھی اتنی بھیشن آواز میں کہ خوفناک بھی خوف زدہ ہو جائے۔ صرف طاقت ہی نہیں، کبھی کبھی کمزوری بھی بھے پیدا کر سکتی ہے۔ یہ میں نے پہلی بار دیکھا۔ جب کتا چلا گیا تو میں نے نیچے نظریں جھکائی۔ اب وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس گلی میں لا کر میں نے اس کے ساتھ جو وشواس گھات کیا تھا اس کے بعد مجھے امید تھی کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ابھر آئے گی، لیکن نفرت تو دور، اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ چلو اب یہاں سے، کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنی گردن موڑی اور میرے آگے آگے چلنے لگی۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ ایسی حالت میں جب قدم اٹھائے نہیں اٹھتے، کچھ دیر بعد اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، پھر 2 قدم میری طرف بڑھائے جیسے کہہ رہی ہو کہ ارے چلو بھائی، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر سچ مچ ذمہ داری کا بھاؤ تھا۔ اس کے اس انداز سے پہلے تو میں شرمسار ہو گیا، پھر میں کھینچ اٹھا اور پیر پٹک پٹک کر چلنے لگا۔ کیا میں اتنا ناچیز ہوں کہ اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے مجھے اس بتے بھر کی بلی کا سہارا لینا پڑے گا؟ میں اندر ہی اندر ایک اویکت چڑچڑاہٹ سے بھر گیا۔ گھر پہنچنے تک نہ تو میں نے ایک بار بھی اس کی طرف مڑ کے دیکھا کہ وہ کہاں ہے، اور نہ ہی میں رکا۔ گھر میں گھستے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا۔ باتھ روم میں جا کر میں نے گندے کپڑے اتارے، نہانے کے بعد دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور بستر میں گھس گیا۔ نالی میں گرنے سے جو چوٹ اور کھرونچ لگی تھی وہ اب اپنا اثر دکھا رہی تھی، لیکن اپنے درد کو میں اس لیے بھی ضبط کر گیا کیونکہ مجھے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ بلی دروازے کے باہر بیٹھی ہے اور اپنی کاتر آواز میں مجھے پکار رہی ہے۔ صبح میں دیر سے اٹھا، مجھے آشچرے ہوا ماں نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں۔ عام دنوں میں میرے اٹھنے سے پہلے ہی ماں کی جھڑکیاں شروع ہو جاتی تھیں، وہ لگاتار مجھے ڈانٹتی پھٹکارتی رہتی تھی اور مجھے کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھنے کی فراق میں رہتی تھی تاکہ میں بگڑ نہ جاؤں۔ میں بھی جان بوجھ کر ایسی ہی حرکتیں کیا کرتا تھا کہ ماں کو یہ بھرم بنا رہے کہ میں بگڑ گیا ہوں، لیکن وہ حرکتیں صرف ماں کو بھرمت کرنے کے لیے ہوتی تھیں تاکہ میری اصلی کرتوتوں پر ان کی نظر نہ پڑے۔ ویسے بھی ایک آگیاکاری ہونہار بیٹے سے ماں اتنی خوش نہیں ہوتی جتنا اسے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو سدھارنے میں سکھ ملتا ہے۔ خیر، میں جب اپنے کمرے سے باہر آیا تو ماں گھر پہ نہیں تھی، نہ وہ رسوئی میں دکھائی دی نہ بیٹھک میں۔ جب میں انہیں ڈھونڈتے ہوئے باہر آیا تو وہ برتن کپڑے دھونے کی موری کے پاس بیٹھی تھی اور گنگنے پانی سے بلی کو نہلا رہی تھی۔ ارے، یہ بلی کہاں سے آ گئی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ پتا نہیں رے کہاں سے آئی، ماں نے اسے پیار سے نہارتے ہوئے کہا۔ صبح جب میں اٹھی تو یہ گھر کے دروازے پر زور زور سے پنجے مار رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے دونوں پلوں پر ناخون کی خرونچوں کے گہرے نشان تھے۔ اتنی طاقت، میں سن رہ گیا۔ نہلانے کے بعد ماں اس کے شریر کو نیپکین سے پونچھنے لگی۔ لیکن یہ ہمارے گھر کے دروازے پر کیوں پنجے مار رہی تھی؟ اسے کوئی اور گھر نہیں ملا؟ کیا پتا، ماں نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ پچھلے جنم کی کوئی لین دین باقی ہوگی، اسی لیے ہمارے گھر آئی ہے۔ پچھلا جنم، یہ میرے لیے ایک ایسی سرکشت زمین تھی جہاں میں نشچنت ہو کر سانس لے سکتا تھا۔ میری بہت سی بے رحم بدماشیاں اور ماں کی بہت سی بیماریاں ماں کی سوچ کے مطابق ماں کے کسی پچھلے جنم کے کرموں کا پھل ہے۔ حالانکہ نہ تو میں بدماش تھا نہ ماں بیمار، ماں اس لیے بیمار پڑتی تھی کہ میں ان پر ترس کھا کر ان کی سب باتیں مان لوں، اور میں اس لیے بدماشی کا ڈھونگ کرتا تھا کہ کہیں ماں سچ مچ بیمار نہ پڑ جائیں۔ اگر میں انہیں ستانا بند کر دوں گا تو ان کا جیون تو نیرس ہو جائے گا اور وہ بیمار پڑ جائیں گی۔ بلی کو اچھی طرح پہنچنے کے بعد ماں اسے رسوئی میں لے گئیں اور ایک کٹورا دودھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بھوک اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ ہائے رام، بیچاری کتنی کمزور ہے، ماں نے ترس کھاتے ہوئے ممتالو لہجے میں کہا اور زمین پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں لے کر چمچ سے دودھ پلانے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا یہ وہی ظالم عورت ہے جو گھر میں گھس آنے والی دوسری بلیوں کو چمٹا اور بیلن پھینک کر مارتی پھرتی تھی۔ پھر اچانک ایک ہی دن میں یہ ہرد پریورتن کیسے؟ اس بلی کی بچی نے ایسا کیا جادو کر دیا ماں پر؟ دودھ پیتی بلی کے پرم سکھ میں ڈوبے ہوئے چہرے اور ماں کے چہرے کے سنیہ بھاؤ کو دیکھ کر مجھے لگا کہ کہیں یہ سچ مچ کوئی پچھلے جنم کا لوچا تو نہیں۔ خیر، مجھے کیا لینا دینا ہے اس سے، یہ تو اور بھی اچھا ہے یہ دونوں آپس میں لگی رہیں۔ ماں کا دھیان کسی اور چیز میں لگا رہے تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، مجھے تو بلی اور ماں دونوں سے ایک ساتھ چھٹکارا مل جائے گا۔ میں من ہی من مسکرایا۔ میری اس مسکراہٹ کو ماں تو نہیں دیکھ پائیں، پر بلی نے دیکھ لیا۔ جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ماں کی گود سے اتر گئی اور سندیہ بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید اس نے تاڑ لیا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ماں رسوئی کے کام میں لگ گئی اور میں نہانے چلا گیا۔ جب میں نہا کر آیا تو میں نے دیکھا کہ بلی گھر کی سبھی گتیویدھیوں کو اتسکتا کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ اس کے چہرے کے بھاؤ سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ماں کے ہر کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے اتسک ہے۔ اس کی نظریں ماں کے فرتیلے ہاتھوں پر ٹکی تھی اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں اتنی ہی تیزی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں جتنی تیزی سے ماں کے ہاتھ۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں دکان جانے کے لیے جیسے ہی اٹھا، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں نے جیسے ہی گھر سے باہر جانے کے لیے دہلیز سے پاؤں باہر نکالا، وہ دوڑ کر گھر سے باہر آ گئی۔ ماں پیچھے سے چلاتی ہی رہی۔ پہلے وہ بلی کو ڈانٹتی رہی جو اس کے منع کرنے کے باوجود گھر سے باہر نکل بھاگی تھی۔ بلی نے جب ان کی ایک نہ سنی تو وہ مجھے زور زور سے چلا کر چیتاونی دینے لگی کہ میں اس کا خیال رکھوں، اسے کچھ ہو گیا تو وہ میری چمڑی ادھیڑ ڈالیں گی۔ باپ رے، یہ بلی تو ابھی سے ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ مجھے لگا کہ آگے ضرور کوئی کھیل ہونے والا ہے۔ سنکری گھریلو گلیوں سے باہر نکل کر جب میں بازار کی سڑک پر آیا تو بھیڑ بھاڑ اور شور شرابے سے بلی پریشان ہو گئی۔ آتے جاتے تیز رفتار واہنوں سے بچنے کے لیے وہ ادھر ادھر اچھلتی رہی، لیکن ہر طرح کی پریشانیوں کے باوجود اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مجھے امید تھی کہ ان پریشانیوں سے اکتا کر وہ یا تو خود ہی کہیں چلی جائے گی یا اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی کہ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اب میری دکان زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی، بس کچھ ہی دیر کی بات اور ہے، دکان پہنچنے کے بعد میری ذمہ داری ختم۔ اگر وہ دکان میں گھسنے کی کوشش کرے گی تو وہ جانے اور پتا جی جانے۔ پتا جی اپنی دکان کی مٹھائیوں پر منڈرانے والی ہڑپ خوروں کی لالچ سے نپٹنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کتوں، مکھیوں، گائے اور بکریوں سے تو چڑھتے ہی ہیں، اور بلیوں سے تو وہ خاص طرح کی کھنس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں سے دبے پاؤں گھساتی ہیں اور دہی ربڑی کے کلہڑوں میں منہ مار جاتی ہیں۔ میں جب دکان پر پہنچا تو میں نے مڑ کر دیکھا کہ بلی چلتے چلتے رک گئی تھی اور شنشے بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ ایک طرف ماں کی دھمکی تھی کہ اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، اور دوسری طرف پتا جی کا ڈنڈا جس کی سخت بے رحمی کا سواد کئی گائے، کتے اور سانڈ چکھ چکے تھے۔ میری اس دویدھا کو سمجھنے میں بلی کو زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس کی نظروں میں پہلے سنشے کی جگہ سترکتا کا بھاو آیا، پھر وہ پتا جی کی طرف دیکھنے لگی جو جلیبی بنانے میں مگن تھے۔ باری باری سے میرا اور پتا جی کا چہرہ کچھ دیر تک پڑھنے کے بعد اس نے کچھ طے کیا اور بھٹی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پتا جی کا جلیبی کی توی پر گول گول گھومتا ہاتھ رک گیا۔ وہ بڑے غور سے اس بلی کی بچی کو دیکھنے لگے۔ وہ اتنی چھوٹی اور معصوم تھی کہ پتا جی کو دیکھ کر اس نے اتنی کومل اور مدھر آواز میں ابھیوادن کیا کہ پتا جی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ آؤ ماتا جی پدھارو۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ پتا جی کے چہرے پر واقعی ایک پیترک سنیہ بھاو تھا، اور یہ صرف دکھاوا نہیں تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پتا جی ان لوگوں میں سے قطعی نہیں تھے جو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ماتا جی ہمارے گھر میں پہلے ہی پدھار چکی ہیں، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ پتا جی کی خوش مزاجی کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ یہ گھر سے ہی میرے پیچھے پیچھے آئی ہے، ماں نے اسے نہلایا اور گود میں بٹھا کر دودھ بھی پلایا۔ اچھا تو یہ تیری ماں کی سگی ہے، تب تو اسے تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ بلی کھڑی ہو گئی اور اپنی دم گرو سے اٹھا کر دکان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ اس کے چلنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ دکان میں پھیلی اویوستھا اور لاپرواہیوں کا نرکشن کر رہی ہو۔ میں اور پتا جی دن بھر کام میں اتنے ویست رہتے تھے کہ ہمیں صاف صفائی اور رکھ رکھاؤ کا سمے ہی نہیں ملتا تھا۔ بہت سی اگڑم بگڑم چیزیں جو کباڑ میں بیچے جانے یا پھینکے جانے کے انتظار میں پڑی تھی، اس نے اس کباڑ کے ڈھیر کے اندر گھس کر انہیں نہ کیول الٹ پلٹ ڈالا بلکہ زمین کو بھی کریدنا شروع کر دیا۔ اس کے اس اچانک حملے سے بوسیدہ چیزوں کے ڈھیر کے نیچے چھپے تلچٹے، چوہے اور کیڑے مکوڑے بھاگ نکلے، لیکن اس نے کسی کو بھی دکان کے کسی دوسرے ٹھکانے میں چھپنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ انہیں دکان سے باہر کھدیڑنے میں لگی رہی۔ میں بھی دن بھر اپنے کام میں ویست رہا۔ پتا جی نے کوئی نوکر تو رکھا نہیں تھا، وہ مجھے کام سکھا رہے تھے۔ دکان کی بھٹی دن بھر سلگتی رہتی تھی اور مجھے ایک کے بعد ایک بننے والی چیزوں کی تیاری کرنی پڑتی تھی۔ میں بلی کی خرافاتوں سے دھیان ہٹا کر فٹافٹ کام نپٹانا شروع کر رہا تھا، کیونکہ شام کو مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ہولی کا چندہ اکٹھا کرنے جانا تھا۔ پتا جی مال بھی تلتے جا رہے تھے اور گراہکی بھی نپٹاتے جا رہے تھے۔ پکوڑے تل کر نکالنے کے بعد انہوں نے سموسے کڑاہی میں چھوڑ دیے۔ گراہکوں کے بیچ گرم پکوڑے خریدنے کی ہوڑ لگی تھی۔ میں نے کچوڑی کے لیے میدا گوندھ کر تیار کیا اور اس کی لوئی کاٹ کر بھراون بھرنے لگا۔ گراہکی اچانک بڑھ گئی تھی۔ ماحول میں جیسے ہی گہما گہمی بڑھی، بلی اپنا کام چھوڑ کر پتا جی کے پاس آ گئی۔ وہ گراہک اور دکاندار کے لین دین کو دیکھنے لگی اتنے دھیان سے جیسے اسے سب سمجھ آ رہا ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ پتا جی حساب کتاب میں اتنے کمزور تھے کہ کئی بار لین دین میں غلطی کر بیٹھتے تھے۔ اس دن کے بعد تو یہ ایک سلسلہ ہی بن گیا۔ وہ روز میرے پیچھے پیچھے گھر سے آتی تھی، اور شام کو جب دکان سے مجھے چھٹی ملتی تو وہ بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی، جیسے اس کی بھی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہو۔ شام کے بعد میری دنیا بدل جاتی تھی۔ دوستی، یاری، اڈے بازی اور گینگ بازی کرنے کا یہی وقت ہوتا تھا۔ ہم گردھر بھائی پٹیل کے تمباکو کے گودام کے احاطے میں تاش اور سگریٹ کی محفل جماتے تھے، یا دوسرے محلے کے لانڈوں سے نپٹنے کی یوجنا بناتے تھے، اور ایسے ہر ایک موقع پر وہ بلی ہمارے ساتھ رہتی تھی، خاص طور پر اس جگہ جہاں ودھی نشید کے نیم توڑے جاتے ہیں یا کسی اور چیز کی آڑ میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ماں اور پتا جی کا من اس کی لیلاؤں اور کریڑاؤں میں لگ گیا تھا۔ ماں تو اس کے پیچھے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بلی کا نام بنی رکھ دیا تھا، اور وہ دن بھر بنی بنی کرتی رہتی تھی۔ لیکن اس بنی کو اصلی پیار تو مجھ سے تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی، ہمیشہ میرے پیچھے لگی رہتی تھی۔ میرے لیے وہ جی کا جنجال بن گئی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ میں ہمیشہ اس سے کتراتا رہتا تھا، کیونکہ وہ میری سبھی گپت اور انڈر گراؤنڈ کار گزاریوں کی پرتیکش گواہ بن گئی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس ایسی کوئی کشمتا نہیں تھی کہ وہ میرے بھید اجاگر کر سکے یا ماں کے سامنے میرے خلاف گواہی دے سکے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں جب بھی چوری چھپے کسی کام کو انجام دیتا تھا تب اس کی آنکھیں بدل جاتی تھیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی آنکھوں میں اس وقت کیا ہوتا تھا، لیکن اس کا پربھاؤ وہ کسی وکیرن سے کم نہیں تھا۔ ماں اکثر کہا کرتی تھی، میری بنی بہت پیاری ہے، بہت چنچل ہے اور بہت شرمیلی ہے، لیکن ماں نے اس کا وہ روپ ابھی تک نہیں دیکھا تھا جو میں دیکھ چکا ہوں۔ ماں کی وہ بنی میرے لیے صرف بنی نہیں تھی۔ جب سے وہ آئی ہے، ماں دن بدن سوستھ اور اتفل ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں ہر وقت ایک الگ طرح کے دباؤ میں رہتا تھا۔ پہلے مجھے اتنا سجگ اور سترک رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ میری ہر طرح کی من موجیوں اور رنگریلیوں پر اس بلی کی رہسیمے آنکھوں کا پہرا رہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے لگنے لگا کہ اس کی جان بچا کر میں نے آفت مول لی ہے۔ سب سے بڑی آفت تو یہ تھی کہ اس کی آنے کے بعد دکان کے دھندے میں اچانک ایسے بڑھوتری ہونے لگی کہ گراہکی سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پتا جی کے لیے تو بلی لکشمی کا اوتار تھی، لیکن اس لکشمی کے کارن دکان کا کام اتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے اپنے دوستوں سے ملنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ بدلے ہوئے حالات کا نتیجہ ماں اور پتا جی کے لیے بہت فائدے مند تھا، لیکن میں اپنے ساتھیوں سے دھیرے دھیرے کٹنے لگا۔ ایک کارن تو یہ تھا کہ مجھے فرصت نہیں مل رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ میری سب اچھائیں بھی سپت ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے میں اپنے دل کا اگھوشت مکھیا تھا۔ میں جتنا دبنگ اور آکرامک تھا اتنا ہی گھننا اور چالباز بھی۔ معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، میرے بغیر اس کا نپٹارا نہیں ہوتا تھا۔ صرف میرے محلے میں ہی نہیں، آس پاس کے تین محلوں میں میری دھاک تھی، لیکن اب پربھاؤ کم ہو رہا تھا۔ برہمن پارا کے ایک ملے نام کے لڑکے نے کچھ ہی دنوں میں اپنی دھاک جما لی تھی، جو مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ میرے دل کے سبھی لڑکے اب اس کے پربھاؤ میں تھے۔ جو لڑکے کل تک مجھ سے ڈرتے تھے اب میرا مذاق اڑانے لگے تھے۔ پرو اور بوا جو پہلے میرے دائیں اور بائیں ہاتھ تھے اب ملے کے سب سے قریبی تھے۔ دکان سے گھر جاتے سمے یا گھر سے دکان جاتے سمے وہ مجھے اکثر گھیر لیتے۔ ایک دن پرو نے بنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری پریمیکا کا کیا حال ہے؟ دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، شادی کب کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ سہاگرات میں ہم کو بھی دعوت دینا۔ اس کی اس بات پر بوا کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ تیر کی طرح چبھنے والے ایسے مذاقوں سے بچنے کے لیے پہلے تو میں چپ چاپ بنا کچھ کہے آگے نکل جاتا تھا، لیکن میری اس خاموشی کو وہ میری کائرتا سمجھنے لگے۔ اور پھر ایک دن تو حد ہو گئی، ملے نے دل کے انیہ سدسیوں پر اپنی دھاک جمانے کے لیے بنی کو ایک لات مار دی، اور اس کی اس غلطی کا خامیازہ سب کو بھگتنا پڑا۔ میں نے اتنی تیزی سے اور اتنے تابڑ توڑ طریقے سے سب کی دھنائی کی کہ کسی کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر میں نے ملے کی طرف رخ کیا۔ ابھی تک میں نے اس کا صرف نام سنا تھا، اب میں اس کے روبرو تھا۔ میں نے سیدھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دھسا دی۔ وہاں مجھے صاف جو چیز دکھائی دی وہ تھی ہوس، سب کچھ ہڑپ جانے کی ایک ایسی ہوس جو صرف دوسروں کا خون پینے والے جانوروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اور تب میں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے میں دائیں اور بائیں اور کے دونوں دانت کسی وحشی جانور کی طرح لمبے اور نکیلے تھے۔ بیچ کے سبھی دانت بھی ایک دوسرے سے سٹے ہوئے نہیں تھے، ان میں گیپ تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اگلے ہی پل پچ کی آواز کے ساتھ اس نے اپنے اوپر کے دانتوں کے گیپ سے تھوک کی ایک تیز زہریلی پچکاری میرے چہرے پر ماری۔ اپنے شترو کو للکارنے کا اس کا یہ اپنا خاص انداز تھا، اور میں نے بھی دائیں ہاتھ سے اس کے انڈ کوش کو بھینچ کر اپنا طریقہ بتا دیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھا، اس کے منہ سے ماں کی گالی نکل گئی، لیکن میں نے اس کے انڈ کوش کو تب تک دبوچے رکھا جب تک اس کا چہرہ پیلا نہیں پڑ گیا اور اس کے منہ سے جھاگ کا پھچکر باہر نہیں آ گیا۔ پھر میں نے بنا کچھ کہے، بنا کوئی دھمکی یا چیتاونی دیے، ایک سرسری نظر سے سب کو دیکھا اور بنی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر کی طرف لوٹتے سمے میں بہت وچلت تھا۔ مجھے ڈر یہ نہیں تھا کہ بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ پر پیٹ سے وار کریں گے، اصلی ڈر یہ تھا کہ وہ اب بنی کو اپنا نشانہ بنائیں گے۔ گھر پہنچتے ہی میں گھر کے پچھواڑے میں ٹن کی ڈھلواں چھت والے اس کمرے میں چلا گیا جسے صرف بھنڈارن اور کباڑ خانے کے روپ میں اپیوگ میں لایا جاتا تھا۔ سیلن اور امس سے بھرا وہ کمرہ کئی کئی دنوں تک بند رہتا تھا۔ میں نے بنی کو وہاں چھوڑ دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے کوہرام مچا دیا۔ ماں کی پرورش نے اسے اتنا طاقتور بنا دیا تھا، اور وہ خود بھی اتنی ضدی تھی کہ اس نے دروازے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں کو بنی کے پرتی میرا یہ رویہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ وہ مجھ پر چلانے لگی، اتنی ہی تیز آواز میں جتنی تیز دروازے کے پیچھے سے بنی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ کچھ کتے بنی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اگر وہ باہر گئی تو کوئی بھروسہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو۔ ماں کو ترنت میری بات سمجھ میں آ گئی، مگر اس بلی کی بچی کو کون سمجھاتا، وہ تو آزادی کے لیے اپنی جان دینے پر تلی تھی۔ تو جا اپنا کام دیکھ، ماں نے مجھ سے کہا، میں بنی کو سمجھا دوں گی۔ ماں کے چہرے پر اس وقت ایسا بھاو تھا جیسے وہ کوئی بڑا کرتویہ نبھانے کا سنکلپ لے رہی ہوں۔ ماں نے اسے کیسے سمجھایا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس دن کے بعد بنی کے ویوہار میں ایک انوکھا پریورتن دکھائی دیا۔ بند کمرے سے آزاد کیے جانے کے باوجود اس نے میرے ساتھ باہر آنا چھوڑ دیا۔ یہ ماں کے سمجھانے کا اثر تھا یا وہ مجھ سے روٹ گئی تھی، بات چاہے جو ہو، لیکن اب اس نے میرا پیچھا کرنا تو دور، میرے پاس آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بلکہ جب میں گھر آتا تو وہ ایسے کترا کر نکل جاتی جیسے اس نے مجھے پہچانا ہی نہ ہو۔ کچھ دنوں پہلے میں اس کے پچھلگو پن سے پریشان تھا، اور اب اس کی بے رخی مجھ سے سہن نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بھی اسے پچکارنا اور منانا مجھے بیتکا لگا، اور ویسے بھی مجھے معلوم تھا میرے ایسے کسی بھی پریاس کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے اس کے سامنے کسی طرح کی کمزوری پرکٹ کرنے کے بجائے میں نے اس کے چہرے کے سنکیت تلاشنے شروع کیے۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ ابھیویکت ہو رہا تھا وہ تیور بھاواویش تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میں نے اسے جس ارادے سے کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی تھی، اسے اس نے کسی اور نظریے سے دیکھا تھا۔ اسے شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں اس سے پیچھا چھڑانے یا اس سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خیر، میں نے کوئی صفائی نہیں دی۔ ایک نہ ایک دن اسے خود معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ارادہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ میں نے برائی کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جب میں یہ سب سوچ رہا تھا تب مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہنسا اور کرورتا کے کھیل میں ایک بار جو پڑ جاتا ہے وہ اس کھیل سے کبھی باہر نہیں نکل پاتا۔ برائی کا راستہ چھوڑ دینے پر یہ ضروری نہیں کہ برائی بھی پیچھا چھوڑ دے۔ کچھ پرانے گھاؤ کبھی نہیں سوکھتے، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ ان گھاؤں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، پرتہنسا۔ اپنے پرانے ساتھیوں سے میری جو جھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد میں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ ہولی نزدیک آ رہی تھی، لیکن اپنی ٹولی سے میں باہر تھا۔ اب اس ٹولی نے، جس کا مکھیا ملے تھا، شہر میں اتپات مچا رکھا تھا۔ وہ دکانداروں سے منمانا چندہ وصول کر رہے تھے، اور ان کی مراد پوری نہ ہونے پر بدتمیزی اور زبردستی کر رہے تھے۔ ہولی کے دن ملے میری دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے دل بل کے ساتھ۔ سب کے سب پیے ہوئے تھے۔ کیا چاہیے؟ پتا جی نے سبھی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ملے سے پوچھا۔ ہم چندہ لینے آئے ہیں۔ ملے نے دائیں ہاتھ کی ترجنی سے انگوٹھے کو رگڑتے ہوئے نوٹ گننے کا پرتیکاتمک اشارہ کیا۔ پتا جی نے گلے سے دس دس کے کچھ نوٹ نکال کر انہیں گننے کے بعد ملے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ملے نے نوٹ ہاتھ سے لے کر انہیں اپنی مٹھی میں مسل کر واپس پتا جی کے چہرے پر پھینک دیا۔
ہم لوگوں کو کیا بھکاری سمجھ رکھا ہے؟
پتا جی اواک رہ گئے۔ ان کے ساتھ ایسا ویوہار پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ ملے نے انہیں دھکا دے کر گلے سے ہٹایا اور سیدھا گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔
یہ کون سا طریقہ ہے چندہ لینے کا؟
پتا جی نے آویش میں آ کر ملے کا ہاتھ پکڑ لیا جس میں 100-100 کے نوٹ تھے۔
تم لوگ چندہ لینے آئے ہو یا لوٹ مار کرنے؟
اتنا سنتے ہی ملے نے شو کیس کے اوپر پڑی جلیبی کی پرات سڑک پر پھینک دی۔ شو کیس میں لات مار کر کانچ پھوڑ دیا۔ میں اپنے ہاتھ کا کام چھوڑ کر باہر آیا لیکن پرو اور بروا نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ ملے نے میری طرف دیکھا، پھر میرے پاس آ کر میرے چہرے پر تھوک کی پچکاری ماری اور دکان کے اندر گھس کر پتا جی کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں کھینچتے ہوئے دکان سے باہر سڑک پر لے آیا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور اس دن کے بعد میں نے دنیا کی تمام دوسری چیزوں سے ناتا توڑ لیا۔ میں نے ابھی اپنی کشوراوستھا پار نہیں کی تھی، لیکن میرے کھیلنے کھانے کے دن ابھی باقی تھے۔ لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے یومن پر کچھ دوسرے ٹھوس پربھاؤ تیزی سے اپنا اثر دکھا رہے تھے۔ یہ میرے جیون کا ایک ایسا دور تھا جسے سمجھنا یا سمجھا پانا میرے لیے کٹھن ہے۔ میں بدل رہا تھا، میرے آس پاس کا سب کچھ بدل رہا تھا۔ جس منتھر گتی سے پہلے سارے کام کاج چلتے رہتے تھے اس میں تیزی آنے لگی۔ لوگوں نے سمے کی رفتار کے ساتھ چلنے کے لیے کئی طرح کی اٹھا پٹک شروع کر دی۔ ہمارا قصبہ اب شہر میں بدل رہا تھا، جس کا سیدھا اثر قصبے کی گھنی آبادی پر پڑا۔ سڑکوں اور گلیوں کا چوڑی کرن شروع ہوا تو دکانوں اور مکانوں کی شکلیں بدل گئیں۔ سب سے زیادہ پریشانی انہیں ہوئی جو کرایہ دار تھے۔ ہماری دکان کرائے کی تھی اور گھر بھی۔ اس افراتفری میں ہمیں گھر بھی بدلنا پڑا اور دکان بھی۔ میں نے دکان کا سامان ایک دن پہلے ہی نئی دکان میں پہنچا دیا تھا۔ پتا جی نئی دکان میں بھٹی بنانے میں لگے ہوئے تھے اور ماں نئے گھر کی صاف صفائی میں لگی تھی۔ میں اپنا پرانا گھر خالی کرنے میں لگا تھا۔ میں نے سامانوں کو دو الگ الگ ٹھیلوں میں لدوا دیا۔ جب میں وہاں سے جا رہا تھا تو کچھ پڑوسیوں کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی تھیں جن میں اپہاس کا بھاو تھا۔ ان آنکھوں میں ملے کی نشے میں ڈوبی ہوئی آنکھیں بھی شامل تھیں۔ ایک ٹھیلا تو دھڑ دھڑاتے ہوئے آگے نکل گیا، لیکن دوسرا ٹھیلا جس میں تھوڑا وزن زیادہ تھا میں پیچھے سے اسے ڈھکیل رہا تھا۔ ٹھیلے والا ہم مال تھوڑا بوڑھا اور کمزور تھا۔ گلی سے باہر نکل کر ہم جب سڑک پر آئے تو چڑھائی چڑھنے میں خاصی دقت آ رہی تھی۔ ایسے میں کچھ ہاتھ مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ٹھیلے کی چوکھٹ کے پچھلے حصے میں جہاں میرے ہاتھ تھے اس کے ٹھیک پاس پہلے ملے کے دو ہاتھ دکھائی دیے، جس میں بلیڈ سے لگائے گئے چیرے کے کئی پرانے نشان تھے۔ اس کے بعد پررو اور بروا کے ہاتھ بھی دکھائی دیے۔ وہ ہاتھ آپس میں کئی گپت سازشیں کر چکے تھے۔ ٹھیلے کو ہانکنا صرف ایک دکھاوا تھا، ان آنکھوں میں حرامی پن بھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ملے نے پھپتی کسی،
کیوں ہمارے علاقے کو چھوڑ کر کہاں مروانے جا رہے ہو؟
میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کوئی بڑی ذمہ داری آپ کے سر پر لدی ہو تو آپ کسی سے تکرار نہیں کر سکتے۔
تیری بلی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیا وہ تیرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی؟
ملے نے پھر مجھے چھیڑا۔ وہ اس فراق میں تھا کہ میں کچھ کہوں اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن میں چپ رہا اور بنی کے بارے میں سوچنے لگا۔ گھر کا سامان اٹھانے دھرنے کی ویستتا کے کارن میرا اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ ماں اسے اپنے ساتھ لے گئی ہوگی۔
فکر مت کر بیٹا، وہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کا پورا دھیان رکھیں گے۔
میں نے آنکھیں تریر کر ملے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بھینکر اشلیل حرامی پن سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، میں نے اس کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کہا۔
اچھا کیا کر لے گا بے تو؟
اس نے میرا کالر پکڑ لیا۔ ہمارا ٹھیلا چڑھائی کے سب سے کٹھن موڑ پر تھا اور ان مددگاروں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے ٹھیلے والے کو بھی دھکا مار دیا اور ٹھیلے کو ڈھلان کی طرف دھکیل دیا۔ ٹھیلا بہت تیزی سے دھڑ دھڑاتے ہوئے لڑھکنے لگا اور گھر کا سامان سڑک پر گرنے لگا۔ ایک سائیکل والے، ایک سکوٹر اور ایک رکشے سے ٹکرانے کے بعد سڑک پر زمین میں سجی سبزی کی دکان کو رونتے ہوئے ٹھیلا ایک کرانے کی دکان میں جا گھسا۔ بوکھلائے ہوئے لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سیدھا ٹھیلے والے حمال کی پٹائی شروع کر دی۔ میں نے بیچ بچاؤ کی بہت کوشش کی، لیکن بھیڑ کا کوئی وویک نہیں ہوتا۔ بھیڑ جب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہو تو اسے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب طوفان گزر گیا
تو ٹھیلے والا حمال بیچ سڑک پر رو رہا تھا۔ اس کے مٹمیلے چہرے پر آنسو اور خون کیچڑ کی طرح پھیل گئے تھے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، پھر کچھ راہگیروں نے رک کر اس کے کندھے اور پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا اور گھر کے بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹنے اور اسے پھر سے ٹھیلے پر لادنے میں مدد کرنے لگے۔ گھر کی کئی چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ دال چاول اور آٹے کے کنستر اوندھے پڑے تھے۔ ماں کا سنگار دان، اس کی چوڑیاں، کنگن، چولہا، توا، بیلن، چکلا اور چمٹا، کٹوریاں اور چمچیں، یہ سب چیزیں جو سرعام اپمانت ہوئی تھیں مجھے بدلے کے لیے اکسا رہی تھیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے بیچ مجھے بنی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جو اب ان کے قبضے میں تھی۔ جب میں اور ٹھیلے والا حمال شہر سے دور ایک پچھڑے علاقے کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچے تب سڑک سنسان تھی۔ ٹھیلے کا ایک پہیا گھائل ہو گیا تھا، اس لیے ٹھیلا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اس کی لنگڑاتی چال سے ایک عجیب سی کاتر اور کراہتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس چرمراہٹ سے میرے بھیتر بھی کچھ چرمرانے لگا، لیکن میں نے مٹھی بھینچ لی اور خود کو چرمرانے سے روکے رکھا۔ جس نئے علاقے میں پتا جی نے دکان کرائے سے لی تھی، اسے دکان کہنے کے بجائے ٹپری کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا، اور ٹپری سے تھوڑی دور جو گھر کرائے پر لیا تھا، اسے بھی گھر کہنے کے بجائے جھونپڑی کہا جا سکتا ہے۔ وہ گاؤں اور شہر کے سنگم پر استھت ایک ایسا چوک تھا جس کی ایک طرف دیسی دارو کی دکان تھی اور دوسری طرف دہاڑی پر جانے والے مزدوروں کا ٹھیکا۔ سڑک پر کچھ پھل سبزی اور مچھلی بیچنے والے بھی بیٹھتے تھے۔ ایک بس اسٹاپ بھی تھا جس کے شیڈ کے نیچے یاتری کم اور موالی زیادہ نظر آتے تھے۔ وہاں درجنوں ایسے آدمی دکھائی دیتے تھے جن کے ہاؤ بھاؤ کھن تھے، داڑیاں بڑی ہوئی تھیں اور دھوپ سے چہرے تپ کر کالے پڑ گئے تھے۔ آنکھیں ہمیشہ لال رہتی تھیں۔ ان میں سے کچھ ہٹے کٹے اور دبنگ تھے تو کچھ تھکے ہارے پھٹیچر۔ وہ سڑک کنارے نیچے بیٹھ کر گانجا پیتے تھے اور دن بھر تاش کھیلتے تھے۔ ان میں سے ادھکانش نٹھلے تھے اور عورتیں محنت مزدوری سے گھر چلاتی تھیں۔ کئی بار وہ انہیں مار پیٹ کر ان کی مزدوری بھی ان سے چھین لیتے تھے۔ وہ کئی گھنونی کرتوتوں میں لپت رہتے تھے اور مار پیٹ، گالی گلوچ یا چھینا جھپٹی کرتے رہتے تھے۔ ان کے چہرے وحشیوں جیسے ہو جاتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو چھیننے اور لڑنے میں اسمرتھ ہو گئے تھے۔ وہ دن بھر کہیں سے کچھ چرا لانے یا کسی سے کچھ مانگتے رہنے میں اپنا دن گزارتے تھے۔ اس جھمگٹ میں چاہے جتنا بھی وحشی پن اور بھونڈا پن تھا، لیکن یہ ان کا نیچر تھا اور اس کے پیچھے کوئی کمینہ پن نہیں تھا۔ وہ آپس میں الجھ جاتے تھے، لیکن دوسرے دن سب بھول جاتے تھے۔ ان میں سے کسی کے چہرے پر نہ تو کوئی اپنے کیے کا پچھتاوا ہوتا تھا، نہ کسی دوسرے کے لیے بدلے کی کوئی بھاونا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اتنے گھماسان کے باوجود ان کے بیچ کوئی گٹ بازی نہیں تھی۔ وہ دھورت اور چالاک نہیں تھے۔ ٹھیہے پر دہاڑی کے کام کے لیے آنے والی مزدور عورتیں بھی کچھ کم نہیں تھی۔ انہیں بھی دو دو ہاتھ کرنے، گندی گالیاں بکنے اور کھینی گٹکا کھانے کی عادت تھی۔ ان کا بھی کئی کئی مردوں سے سلسلہ چلتا رہتا تھا، لیکن وہ ویشیا یا دھندے باز نہیں تھیں، اور وہ کسی طرح کی لالچ کے لیے نہیں، صرف موج مستی کے لیے اتت کرتی تھیں۔ انہیں مردوں کو پھانسنے میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا انہیں آپس میں لڑوانے میں۔ اپنے چاہنے والوں کو وہ جب تک آپس میں لڑوا نہیں دیتی تھیں تب تک ان کا جی نہیں بھرتا تھا۔ مجھے بہت جلد سمجھ میں آ گیا کہ میں نے جس نئے جیون ورت میں پرویش کیا ہے وہ بہت کھردرا اور تپا ہوا ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی بانک پن، کوملتا، پوترتا یا سداچار نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں مانو من کی جھلکیاں دیکھنے نہیں آیا تھا۔ مجھے ان کے بیچ رہتے ہوئے اپنے گھر بار اور روزگار کا سلسلہ چلانا تھا۔ میں نے اس نئے ماحول میں خود کو پورا ڈبو دیا۔ اپنے کام کاج میں، بھیڑ بھاڑ میں اور آئے دن ہونے والی جھنجھٹوں میں میں اس لیے الجھا رہتا تھا تاکہ بنی کی یاد نہ آئے۔ اس کے ساتھ جو ہوا تھا، اسے میں نے انتم بار جس روپ میں دیکھا تھا، اسے یاد کرتے ہی میں بھیانک پیڑا اور اتنی ہی وشیلی پرتہنسا سے بھر اٹھتا ہوں۔ بنی کی پچھلی ٹانگوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس کی یونی میں ایک موٹا کھلا گھسا کر اسے میری دکان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنی ناکام ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے چوک تک چلی آئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھنے کے بعد میں پتھر کی مورتی کی طرح کھڑا رہا۔ میں رو نہیں سکا۔ کوئی چیز میرے گلے میں پھنس گئی تھی اور لگ بھگ 15 دنوں تک اس صدمے کے کارن میرے منہ سے ایک شبد نہیں نکلا۔ کاش میں نے صرف بنی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو دیکھا ہوتا، اس چہرے کو نہ دیکھا ہوتا۔
میں جب تک جیوت رہوں گا اس چہرے کو نہیں بھول پاؤں گا۔ اس دن کے بعد کئی دنوں تک میرا من کھن رہا۔ سب کچھ بہت بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ ایک طرف بے حد کومل اور کرن بھاؤ تھے اور دوسری طرف سب کچھ تہس نہس کر دینے والی نفرت۔ یہ سچ ہے کہ نیتی نے بننی کو میرے پاس بھیجا تھا، لیکن میں نے اسے نیتی کے پاس واپس نہیں بھیجا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے بھاگیہ کے بھروسے نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے اسے صحیح سلامت واپس لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن اپنے پریاسوں میں میں بالکل اکیلا تھا۔ بننی کا پتہ لگانے میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ آخر ان حرام زادوں نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ 15 دنوں تک میں شوق میں ڈوبا رہا، لیکن اس کے بعد میرے اندر ایک بڑا بدلاؤ آ گیا۔ اب میں یہ بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتا ہوں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے باقاعدہ ابھیاس کیا اور کٹھن تب سے یہ ہنر سیکھا۔ اب سوابھاوک روپ سے چہرے پر آنے والے بھاووں کی بجائے اس سے ٹھیک وپریت بھاو اپنے چہرے پر لانے میں میں سکشم ہو گیا ہوں۔ بننی ہوتی تو ترنت تاڑ جاتی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ میرے ویوہار میں دکھائی دینے والی ونمرتا اور سہیوگ بھاو کی آڑ میں میری اصلیت کیا ہے۔ دکانداری کو پٹری میں لانے میں بھی میرے اس بدلے ہوئے روپ کا بہت بڑا یوگدان تھا، اور جب گراہکی کا سلسلہ چل نکلا میں نے دکان کے کام سے سمے نکال کر پھر سے شہر کے ان علاقوں میں جانا شروع کر دیا جہاں میرے پرانے دوست اور اب دشمن رہتے تھے۔ تمباکو کا وہ گودام اب صرف تاش اور سگریٹ کے اڈے تک سیمت نہیں رہ گیا تھا، وہاں کئی بڑے بڑے کانڈ ہونے لگے تھے۔ گودام کا ایک حصہ اتنا جرجر ہو گیا تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ پلستر ادھڑے فرش پر چاروں طرف سگریٹ کے ٹرے، گٹکے کے پاؤچ، دیسی اور انگریزی شراب کے پوے اور استعمال کیے گئے کنڈوم بکھرے پڑے رہتے تھے۔ کئی دنوں کے بعد جب میں ایک دن اس گودام گیا تو وہاں میرے پنراگمن کو بہت ہی درشٹی سے دیکھا گیا۔ میرے ساتھ بہت اپمان جنک ویوہار ہوا اور اپمان جنک اپادھیاں دی گئیں۔ مجھے خود اپنا ہی تھوک چاٹنے کو کہا گیا۔ میں نے سب کچھ ونمرتا پوروک سویکار کیا۔ کچھ دنوں بعد میرے پرتی ان کے ویوہار میں تھوڑا بدلاؤ ہوا۔ اس کا کارن یہ تھا کہ ان کی جیب ہمیشہ خالی رہتی تھی اور میری ہمیشہ بھری۔ یہ جاننے کے بعد کہ کون کون کس لت کا شکار ہے، میں نے اسی حساب سے ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ میں یہ جاننے کی بھی لگاتار کوشش کرتا رہتا تھا کہ کس کس نشیلے پدارتھ میں کیا کیا ملانے سے اس کے کون کون سے دشپربھاؤ ہوتے ہیں۔ میری گپت یوجنائیں بالکل صحیح دشا میں کریانوت ہو رہی تھیں، اور اس کے بہت اچھے دشپرینام آنے شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے میں ملے کے قریبی ساتھیوں کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا تاکہ ملے پوری طرح سے مجھ پر نربھر ہو جائے۔ 2 مہینے بعد پررو اور بوا نے وہاں آنا چھوڑ دیا۔ دونوں گمبھیر روپ سے بیمار تھے، ایک کو خونی پیچش اور دوسرے کو السر کی بیماری تھی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ اور نئے لڑکے اڈے پر آنے لگے۔ اس طرح کے گپت اڈے خود اپنے آپ میں کسی سنکرامک بیماری سے کم نہیں ہوتے۔ نئے نئے لڑکے سنکرمت ہوتے رہتے ہیں، لیکن نئے لڑکوں پر میں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں نے ملے کا ڈوز بڑھا دیا۔ اس کی ہنسا اور کام واسنا کو بھڑکائے رکھنے میں نے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ پہلے میں اسے چرم پر لے جانا چاہتا تھا اور اس کے بعد، لیکن میرے اس ارادے کے راستے میں اچانک ایک اورودھ آ گیا۔ ایک رات جب میں ملے کے نشے کی اچھی خوراک دے کر لوٹ رہا تھا تو کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گردن گھما کر سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ جس لڑکے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا وہ قد میں مجھ سے اونچا تھا۔ اس کے بائیں گال اور پیشانی کے بیچوں بیچ پرانے زخم کا نشان تھا۔ میں پہچان گیا، وہ مشتاق تھا۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر اپنی بھویں اوپر اٹھائیں اور پوچھا، مجھے جانتے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، حالانکہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے علاقے کا تھا، لیکن اس کا نام صرف اپنے علاقے تک سیمت نہیں تھا، پورے شہر میں اس کی دھاک تھی۔ وہ کبھی کسی کمزور پر اپنا رعب نہیں جماتا تھا، بلکہ سیدھے ان سے ٹکر لیتا تھا۔ جن سے آنکھ ملانے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈرنے والوں کو یہ سبق سکھاتا تھا کہ ڈرانے والوں سے کیسے نپٹنا چاہیے۔ کئی ایسے لڑکوں کو وہ ان اتپیڑکوں کے چنگل سے چھڑا چکا تھا جو کسی نہ کسی ڈر سے پھنس گئے تھے۔ کچھ دور تک وہ یوں ہی میرے ساتھ چلتا رہا، پھر اس نے اپنی بائیں باہ میرے کندھے پر ڈال دی۔
جیسے کوئی پرانا دوست ڈالتا ہے، اور پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ نہیں، میں نے اس بار صاف جواب دیا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے لمبی ہنکار بھری اور اپنی بھاری آواز میں کہنے لگا، لیکن جس طرح سے تم ملے پر پیسے لٹاتے ہو، اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچے گا کہ تم اس سے دبے ہوئے ہو یا کسی معاملے میں پھنس گئے ہو، اور اگر تم اس پر خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا راز ظاہر ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تلخی سے کہا اور اپنی چال تیز کر دی، لیکن اس کی بانہ تھوڑی سخت ہو گئی اور اس نے بل پوروک مجھے رک جانے پر مجبور کیا۔ اس کی اس سختی سے میں ذرا کھینچ گیا، لیکن میں نے اپنی کھینچ ظاہر نہیں ہونے دی۔ سنو، تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اب میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اگر تم سے کچھ غلط ہو گیا ہے تو بھی نہیں، کسی سے ڈرنا مطلب اسے اپنے اوپر حاوی ہونے دینا ہے، اور ایک بار جب کوئی حاوی ہو جاتا ہے تو اس سے چھٹکارا ہونا مشکل۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ میرے اس طرح دیکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کی باتوں سے پربھاوت ہوں، لیکن اسے لگا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوں۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے بجلی کے ایک کھمبے کے پاس لے آیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی دودھیا روشنی سیدھے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس کی نگاہیں میرے چہرے پر تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں سچ مچ بہت گہری تھیں، سب کچھ بھانپ لینے والی۔ تم پچھلے کئی دنوں سے اپنے پتا جی کی غیر حاضری میں دکان کے گلے سے پیسے چراتے رہے ہو، تم اپنے گراہکوں کے ساتھ لین دین میں بھی دھوکھاگڑی کرتے ہو، تم چور اچکوں سے چوری کا مال خریدتے ہو اور للو کباڑی کے یہاں تین گنی زیادہ قیمت میں بیچ آتے ہو، ہے نا؟ میں بری طرح چونک گیا، اپنی گوپنیتا کے کھل جانے کے ڈر سے نہیں، اس بات سے کہ میرے بارے میں اتنی پکی جانکاری حاصل کرنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ سب تم اپنے لیے نہیں، اس کے لیے کرتے ہو، اس ملے کے لیے جو تمہیں ماں بہن کی گالیاں بکتا تھا، جس نے ہولی کے دن تمہارے باپ کو بیچ سڑک پر لا کر ننگا کیا تھا۔ میں نے بہت گہری سانس لی، اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور چہرہ جھکا لیا۔ کچھ دیر کے لیے میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ پتا جی کے اتنے بھیانک اپمان کے باوجود اس بات کو لے کر میرا خون کیوں نہیں کھولتا، میں دوسری تمام باتیں بھول کر صرف بنی کی موت کا بدلہ کیوں لینا چاہتا ہوں؟ کیا بنی میرے جنم داتا سے بھی زیادہ مہتوپورن تھی؟ جب پتا جی کو یہ معلوم پڑے گا کہ میں اب بھی ملے سے ملتا ہوں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ پہلی بار میں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھا، تب مجھے لگا کہ جب کوئی چیز کسی کے اندر گھر کر جاتی ہے تو اسے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا، دنیا کے لیے اس کا چاہے کوئی مطلب نہ ہو، پر جس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے صرف وہی جانتا ہے کہ وہ اس کے انتر من میں کیسا کھلواڑ کرتی ہے۔ اس کھلواڑ کو نہ تو کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے سر اٹھایا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا،
اور اسے بھی۔
نام کیا ہے اس کا؟ ملے۔ تمہیں اس کا اصلی نام معلوم ہے؟ مجھے آشچریہ ہوا، میں سچ مچ اس کا اصلی نام نہیں جانتا تھا۔ مرتیونجے نام ہے اس کا، اس نے کہا۔ تم جانتے ہو مرتیونجے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد جان جاؤ گے، کیونکہ میں بہت جلد اس سے ملنے والا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک رہسیمے چھپے ہوئے ارتھ والی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا تم میری خاطر اس سے ملنے والے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے پھر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ شانت ہو جاؤ، تمہارا اس سے ڈرنا ٹھیک نہیں۔ میں اس بار چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ مجھے لگا کہ اگر اسے بھرم ہے کہ میں ملے سے ڈرتا ہوں تو اس بھرم کو بنے رہنا چاہیے۔ ادھر ملے کو بھی یہی بھرم تھا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس کا مطلب ان دونوں کو میرے اصلی ارادوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے انچھا سے ہاتھ ملایا، لیکن اس نے پرزور طریقے سے میرے کندھوں کو تھپتھپایا، جیسے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں کچھ دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ ملے اور مشتاق میں فرق کیا ہے؟ دونوں ہنسک پرورتی کے ہیں، لیکن دونوں کی ہنسا کی پرکرتی الگ الگ ہے۔ بہرحال میں اس بات سے آشوست تھا کہ میرے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ میرے باہری حالات کو مشتاق نے بہت اچوک اور سٹیک طریقے سے پکڑ لیا تھا، لیکن اس کے اندر کی گھران شکتی کا اور اس درشٹی کا ابھاو تھا جو چیزوں کی بالکل نیچلی تہوں تک جاتی ہے۔ اس نے بنی کے بارے میں ایک شبد بھی نہیں کہا تھا، اس لیے وہ کبھی بھی یہ انمان نہیں لگا پائے گا کہ میں ملے کو بھی اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس روپ میں میں نے بنی کو سڑک پر گھسٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج میں ایک ویسک کے روپ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک وہی سب میں اس وقت بھی محسوس کرتا تھا، لیکن تب میں خود کو یہ سمجھا نہیں پاتا تھا۔ یہ سب بہت بھیانک ہے اور اچھا نہیں۔ آج میں ایک ویسک کے روپ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک وہی سب میں اس وقت بھی محسوس کرتا تھا، لیکن تب میں خود کو یہ سمجھا نہیں پاتا تھا کہ یہ سب بہت بھیانک ہے اور اچھا نہیں ہے، اور میں دنیا کے بنائے راستوں پر چلنے کے بجائے پھسلن بھرے راستے پر چل رہا ہوں، ایک ایسے راستے پر جو شیطانیت کا راستہ ہے۔ بھیانک پتن کی اور لے جانے والے اس راستے میں ایک بار پھسل جانے کے بعد سنبھل کر کھڑا ہونے کی یا واپس لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں ملے کی طلب کے لیے اپنی جیب خالی کرتا رہا ہوں۔ اب اسے نشے کے معاملے میں اپنے گرگوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نشے کے ساتھ آزمائی گئی میری کچھ ترکیبوں کے کارن اس کا آویگ ہنسا کے بجائے کام واسنا کی طرف مڑنے لگا تھا۔ وہ دل کے نئے لڑکوں سے کچھ ایسی چیزیں مانگنے لگا تھا جسے پورا کر سکنا ان کے لیے اسمبھو تھا۔ ایک لڑکے سے وہ بار بار اس کی بہن کے پاس لے جانے کی مانگ کرتا، اور ایک دن جب آخری چیتاونی کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ واپس آیا، ملے نے پہلے اپنے کپڑے اتارے، پھر اس لڑکے کے کپڑے کھول دیے، پھر اس نے دو انیہ لڑکوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ ملے اس لڑکے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے دائیں کان پر جنیو لپیٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام شروع کرتا، میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ملے جب اپنے کان پر جنیو چڑھا لیتا ہے تو اس کا سیدھا سمبندھ ایک ایسی کریا سے ہوتا ہے جو اشدھ مانی جاتی ہے۔ مجھے بوا نے بتایا تھا کہ بنی کی یونی میں کھلا بھونکنے سے پہلے بھی اس نے اپنے کان پر جنیو چڑھایا تھا۔ اس لڑکے کے علاوہ وہ ایک اور لڑکے کی ودھوا بھابھی کو بھی وش میں کرنے کے چکر میں تھا، اور جس گلی میں وہ رہتا تھا اس گلی میں وہ کئی کانڈ کر چکا تھا۔ پرتیکش روپ سے حالانکہ کسی نے اس کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی تھی، لیکن ایک ساموہک روش اس علاقے میں سلگنا شروع ہو گیا تھا۔ پر اسے اس بات کی کوئی چیتنا نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں جانوروں جیسا سمے رہت بھاو آ گیا تھا۔ وہ گالیاں بکتے ہوئے ادھر ادھر لڑکنے لگا تھا، اور انجانے میں وہ اس انت کی طرف بڑھنے لگا تھا جس انت کی طرف میں اسے لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن اب مشتاق میرے اور ملے کے بیچ میں تھا، اور بات صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ میری بھلائی چاہتا تھا یا کسی طرح کے پروپکار کی بھاونا اس کے اندر تھی، یا وہ کسی اسد سے لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ دراصل اس کے اندر بھی کچھ تھا، کوئی ایسا دھوم کیتو، کوئی ایسا بونڈر جو کسی دوسری چیز سے ٹکرانے کے لیے ہی جنم لیتا ہے۔ ملے اور مشتاق کی سمبھاوت ٹکر کی کلپنا ماتر سے میرے اندر ایک اگیات ایرشیا جاگ اٹھی۔ جو کام مجھے کرنا ہے وہ مشتاق کیوں کرے گا؟ اس وچتر وچار سے پہلے تو میں چونک گیا، اور اپنے اندر جھانکنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ ایرشیا ٹھیک ویسی تھی جیسی ایک جانور کے اندر تب اٹھتی ہے جب اس کے شکار کو کوئی دوسرا جانور ہڑپ لیتا ہے۔ تو ایسی حالت میرے من کی تھی۔ اگر میرا من اتنا وچلت نہ ہوتا اور میرے وویک نے میرا ذرا بھی ساتھ دیا ہوتا تو میں ان کے بیچ سے ہٹ جاتا۔ وہ آپس میں لڑ کر مر کھپ جاتے، اس سے بڑی عقل مندی اور کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن نہیں، میں تو کچھ اپنے من کی کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک کالا پردہ پڑ چکا تھا، اس لیے میں یہ دیکھ نہیں پایا کہ میرا ویکتتو بھی ہنسا کی سناتن دھارا سے گھلا ملا ہے۔ میں نے یہ ٹھان لیا کہ ملے کا جو بھی حشر ہوگا وہ صرف میرے ہاتھوں ہوگا، کوئی اور اس اوسر کو میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا۔ اس دوہری کشمکش میں میری دماغی حالت دائنیہ ہو گئی۔ کام دھندے اور گھر بار سے میرا من اچٹ گیا۔ پتا جی کے اوپر کام کا بوجھ بڑھ گیا، اور اب وہ دکان کو ٹھیک سے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ماں بنی کے جانے کے بعد سچ مچ بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو اور فالتو کے کاموں میں اپنے آپ کو مت کھپاؤ۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہیں اور پھر اپنے ہاتھ کا کام چھوڑ کر میرے پاس آ گئیں۔ میرے بجائے تو خود پر دھیان دے رہے، تو بالکل اپنے بھوت جیسا دکھنے لگا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کئی راتوں سے سویا نہیں یا نیند میں چل رہا ہے۔ اتنے دنوں سے جو کچھ چل رہا تھا اس کے بارے میں ماں نے اب تک کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ ان کی پہلی پرتکریا تھی۔ ماں میری طرف شکایت کے بھاؤ سے نہیں بلکہ دیا کے بھاؤ سے دیکھ رہی تھی۔ صبح کی سنہری روشنی ان کے چہرے پر اور ادھپکے بالوں پر پڑ رہی تھی۔ دائیں آنکھ کی کور پر ترل چمک ابھر آئی تھی۔ انہوں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے آنچل سے اپنی آنکھیں پونچھ لی۔ میں نے ان کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ وہ پھر سے چولہے کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور چائے کے برتن کو انہوں نے چولہے سے اتارا اور دو الگ الگ گلاسوں میں چھنی سے چھان کر چائے کا گلاس میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور دوسرے گلاس سے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے بتاتی رہیں کہ اس بیچ دکان کی اور پتا جی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ میں سب کچھ سنتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے گھر سے نکل کر دکان چلا آیا۔ حالانکہ میں روز دکان جاتا تھا لیکن اس دن دکان کو میں نے ایک الگ نگاہ سے دیکھا۔ مجھے سچ مچ سب کچھ بکھرا بکھرا سا لگا۔ پھر میں نے پتا جی پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ پہلے جیسے اتساہ سے دکانداری کرتے نظر نہیں آئے۔ ان کے چہرے پر ایک ہارے ہوئے پتا جیسا بھاؤ تھا جس کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔ اگر میں کوئی بے شرم قسم کا بھوگی یا عیاش ہوتا تو مجھے اپنے پتا کا چہرہ دیکھ کر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں نیچتا کی دلدل میں دھسا کوئی لوفر نہیں ہوں۔ میں کسی طرح کے بھوگ ولاس یا نشے یا جوئے کی لت کا شکار نہیں تھا۔ میں تو صرف بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں جتنا بھی خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ آگ اور بھڑک جاتی۔ اس آگ کی لپکتی جھپکتی چنگاریوں کے بیچ جب بھی مجھے بنی کا چہرہ دکھائی دیتا میری مٹھیاں بھنج جاتی۔ کئی بار تو میں اکیلے میں اپنے ہی گھر کے دیواروں پر گھونسے برسا چکا ہوں، لیکن جیسے پتا جی یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، ٹھیک ویسے ہی میں بھی نہیں جانتا تھا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر میں اس وقت تھوڑا بھی ہوش میں ہوتا تو ان کے بدلے ہوئے ویوہار کی طرف میرا دھیان ضرور جاتا۔ ان کے اندر سے ایک دنیا دار دکاندار پوری طرح سے ولپت ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ ایک سنیاسی نے لے لی تھی۔ ان کی داڑھی اور بال بہت بڑھ گئے تھے اور چہرے پر بھی ہمیشہ ایک نراسکت جوگی جیسا بھاؤ رہتا۔ مجھے پتا تھا کہ میری غیر حاضری میں دکان کے آس پاس پاگلوں، بھکاریوں، موالیوں اور کتوں کا جمگھٹ لگا رہتا ہے اور پتا جی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بانٹتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ ایسے لاوارس پھٹیچر بھی تھے جنہوں نے استھائی روپ سے دکان کو اپنا بسیرا بنا لیا تھا۔ وہ دکان کے ہر کام میں پتا جی کا ہاتھ بٹاتے اور انہی سے پیسے مانگ کر شراب پیتے۔ وہ دکھنے میں اتنے بھدے اور اجڑ تھے، ان کے کپڑے اور ناخنوں میں اتنا میل بھرا رہتا تھا کہ انہیں دیکھ کر گھن آتی، لیکن اب وہ اس دکان کے اگھوشت کاریگر تھے۔ انہوں نے ہر طرح کی مٹھائی اور نمکین بنانا سیکھ لیا تھا اور ہر چیز میں ایسا سواد رچ دیا تھا کہ دور دور سے گراہک آنے لگے تھے۔ انہی میں سے ایک منگل بابا بھی تھے جو نہ جانے کہاں سے آ کر اس دکان پر ٹک گئے تھے۔ وہ عمر میں پتا جی سے بڑے بھی تھے اور دوسرے کرمچاریوں سے زیادہ ذمہ داری ان میں دکھائی دیتی تھی۔ پتا جی کی دکان کے پرتی بڑھتی اداسینتا اور موالیوں اور بھوکھے کتوں کے پرتی بڑھتی دیالوتا کے بعد اگر منگل بابا نہیں ہوتے تو سب کچھ چوپٹ ہو جاتا۔ یہ انہی کی دیکھ ریکھ کا نتیجہ تھا کہ دکانداری ابھی تک دھڑلے سے چل رہی تھی۔ لیکن اتنی گہما گہمی کے باوجود پتا جی کے چہرے پر کوئی اتساہ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سانسارک موہ مایا سے اوپر اٹھ گئے ہیں اور ہر طرح کی لیلاؤں کو تٹستھ بھاو سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پریورتن کچھ ہی مہینوں میں نہیں ہوا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں اس وقت ایک ایسی مانسک اوستھا سے گزر رہا تھا جہاں گھٹت ہوتے سمے اور من میں جو گھٹت ہو رہا ہے اس کے بیچ کی سیما ریکھا دھندلی پڑ جاتی ہے۔ آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ اندر من مستشک میں کہیں درج نہیں ہوتا، کیونکہ اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اوف، کتنی کوشش کی تھی میں نے اپنی خونخوار کلپناؤں کو روکنے کی۔ میرے دماغ میں ہمیشہ ایک ہی خیال چلتا رہتا تھا۔ اپنی کلپناؤں میں کئی بار میں ملے کی ٹانگیں کاٹ چکا ہوں، ہر بار الگ طریقے سے، ہر بار پہلے سے کئی گنا زیادہ کرورتا پوروک۔ پھر ایک سمے ایسا بھی آیا جب میں اپنے آپ کو دھکارنے لگا کہ تم صرف کلپنا کر سکتے ہو، اصلی خون خرابہ کرنے کی طاقت تم میں ہے ہی نہیں۔ جس کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن تم کچھ کرنے کے بجائے صرف نئے نئے ہتھیار خریدتے ہو اور اسے ان گپت اور نرجن ٹھکانوں پر چھپا کر رکھتے ہو جہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ تم کئی بار یہ سوچ چکے ہو کہ ایک نہ ایک دن ملے کو انہی میں سے کسی ایک ٹھکانے میں لے جاؤ گے اور جب وہ نشے میں ہوش کھو دے گا تم چپ چاپ اپنا کام نپٹا لو گے۔ تم کائر ہو، گھننے ہو، آر پار کی اصلی لڑائی لڑنے کی ہمت تمہارے اندر اب بچی ہی نہیں ہے۔ ایسے وچار مجھے اندر تک ہلا دیتے۔ میں بہت وچلت ہو جاتا ہوں۔ ایک طرف پتا جی تھے، ماں تھی اور میرا بھوشیہ، دوسری طرف ایک اندھیری راہ جس میں میں اپنی نیتی کو دیکھ رہا تھا۔ میں ایک ایسے آدمی کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے پورے بھوشیہ کو داؤ پر لگا کر کوئی لڑائی جیتنا چاہتا ہو۔ ظاہر ہے میرے ماتا پتا میری اس حالت سے کم دکھی نہیں تھے۔ ماں مجھ سے ایسا برتاؤ کرنے لگی تھی جیسے کسی بیمار یا پاگل سے کیا جاتا ہے، اور پتا جی کا ویوہار ایسا تھا جیسے میں نے کوئی پاپ کیا ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ وہ اور زیادہ اداسین ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دکانداری چھوڑ کر کبھی ہنومان ٹیکڑی میں جا بیٹھنے لگے، کبھی شیوناتھ ندی کے کنارے شیو مندر میں۔ دھونی رمائے بیٹھے سادھوؤں کے ساتھ ان کی سنگت بڑھتی گئی۔ ایک دن وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے پتہ لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن صرف اتنا معلوم ہوا کہ کچھ سادھوؤں کے ساتھ وہ ریلوے اسٹیشن تک پیدل گئے۔ پھر وہ کون سی ٹرین میں سب لوگوں کے ساتھ کہاں چلے گئے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ مجھے بعد میں منگل بابا نے بتایا کہ وہ اندر ہی اندر اس بات سے دکھی تھے کہ میں ایسے آدمی کا سہیوگی اور ہتیشی بنا پھرتا تھا جس نے سر عام انہیں بے عزت کیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر اور یہ جان کر کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے تھے اور کیوں گھر چھوڑ کر چلے گئے، میں اور بھی دکھی ہو گیا، اور میں نے گھر اور دکان کے علاوہ کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ پتا جی کا اس طرح چلے جانا حالانکہ ماں کے لیے بھی اسہنیہ آگھات تھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ مجھے اس بات نے اور بھی دکھ پہنچایا کہ وہ ہر ملنے جلنے والے سے یہی کہتی تھیں کہ وہ پتا کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ ان سب باتوں کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا اور میں نے ملے کا خیال اپنے دل سے نکال دیا، لیکن میں بنی کے انتم کھڑوں کی چھوی سے کبھی مکت نہیں ہو پایا۔ بڑی مشکل سے جب مجھے نیند آتی تھی تو وہ چھوی سپنوں میں بھی مجھے پیڑت کرتی تھی، اور اب تو اس چھوی کے ساتھ پتا جی کا سنسار کے پرتی ورکتی کے بھاؤ سے بھرا چہرہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان دو چہروں کے مول بھاؤ کا پربھاؤ میری دھمنیوں اور شراؤں میں گھلنے لگا تھا۔ میں اب دوہری یترنا جھیل رہا تھا، ایک متھانی تھی جو مجھے مت رہی تھی، اور میرا میں چور چور ہو کر بکھرنے لگا تھا۔ ایک نشہ تھا جو اترنے لگا تھا جس میں میری سمست بھاونائیں سماہت تھیں۔ اب میرے جیون کا کوئی ادیشیہ نہیں تھا، میں کیول جی رہا تھا، اور باقی سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا جیسا پتا جی چھوڑ گئے تھے۔ ایک کے بعد ایک دن بیتتے گئے، کئی ہفتے اور مہینے گزر گئے، پھر بھی مجھے یقین کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ حالانکہ میں پرانے راستے پر کبھی نہیں گیا اور نہ میرے راستے میں کوئی آیا، لیکن مجھے ہمیشہ یہ آشنکا رہتی تھی کہ ملے ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، اور کبھی نہ کبھی میرے سامنے آ کر وہ کھڑا ہو جائے گا، تب میں کیا کروں گا۔ ملے اور مشتاق کی ایک ملاقات اس بیچ ہو چکی تھی۔ اس ملاقات کی خبر مجھے اسی لڑکے نے دی جس لڑکے کی بھابھی کو ملے نے اپنی ہوس کا شکار بنایا۔ اس پہلی ملاقات میں دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا بات ہوئی وہ لڑکا نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن ان کی اگلی ملاقات کب ہونے والی ہے یہ اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ پھر ایک کے بعد ایک عجیب و غریب اور بھیانک گھٹنائیں گھٹتی گئیں۔ ملے اور مشتاق کی نرنائک ملاقات سے پہلے ہی مشتاق کے کسی پرانے دشمن نے اس پر پیٹھ سے وار کر دیا۔ سر میں لگی گمبھیر چوٹ کے کارن مشتاق اسپتال میں تھا۔ دوسرے دن ملے کو بھی پکڑ کر پولیس لے گئی۔ اس نے اس لڑکے کی گربھوتی بھابھی کے پیٹ پر لات مار دی تھی، اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ جب درد میں تڑپ رہی تھی تو کمر پر ہاتھ کھڑا ہوا وہ آس پاس کے کھڑے لوگوں کو چنوتی پورن نظروں سے گھورتا رہا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو اس عورت نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ بدلے میں اس نے اور تین چار لاتیں اس کے پیٹ میں جمع دیں۔ وہ عورت کمر سے نیچے خون سے لت پت تھی، لیکن اس نے ملے کو نہیں چھوڑا۔ سنیوگ سے پولیس کی وین وہاں سے گزر رہی تھی، اور اسی سمے پولیس والوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ملے کو دبوچ لیا۔ پھر کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ گلی میں ملے نے آتنک پھیلا رکھا تھا۔ اس گلی کی عورتوں نے ایک دن اسے گھیر لیا، اور وہ بھی کہیں اور نہیں، عدالت کے کٹکھرے میں۔ اسے جیل سے عدالت لایا گیا، اور اس دن اس کے معاملے کی سنوائی تھی۔ ابھی تک کوئی گواہ اس کے خلاف گواہی دینے آیا نہیں تھا، لیکن اچانک 40-50 عورتیں کورٹ روم میں گھسی اور کٹکھرے میں کھڑے ملے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پولیس کے جوان جو اسے عدالت میں لائے تھے وہ چاہتے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ملے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ عورتوں نے مرچی پاؤڈر جھونک دیا تھا۔ وہ عورتیں جب آئی تھیں تب نہتی تھیں، اور عدالت سے واپس جاتے سمے ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کوہرام میں کب کیا ہوا۔ جب بھیڑ چھٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ ملے کا جسم کٹگھرے کے سامنے والے حصے کی ریلنگ پر چھاتی کے بل جھکا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ غائب تھے، دایاں ہاتھ جس میں ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی کٹگرے کے دائیں اور پڑا تھا اور بایاں بائیں اور۔ عدالت میں ہونے والا یہ پہلا فیصلہ تھا جو عدالت شروع ہونے سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن نیتی کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ دشکرم اور ہتیا کے اس مقدمے میں اسے جو سزا ملنی تھی اور جس کے ہاتھوں ملنی تھی وہ تو مل گئی، لیکن اصلی معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ملے کے اندر جو شیطان تھا وہ نہ تو کسی طرح کے ترسکار یا پرہار سے ختم ہو سکتا تھا، نہ کوئی نیالے یا کوئی قانون اسے ختم کر سکتا تھا۔ صرف خون بہانے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ شیطان کسی کا خون بہائے چاہے کوئی اس شیطان کا خون بہائے، خون تب تک بہتا رہے گا جب تک نیتی اپنا نرنائک فیصلہ نہیں سنا دیتی۔ نیتی کی انترم اور بہائے روپ ریکھا پہلے سے بن چکی ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب کہاں کیسے آخری کھن آئے گا۔ ہولی آنے میں اب کچھ ہی دن شیش رہ گئے تھے۔ آنے والے دنوں کے ہرش و الاس کا ساتھ دینے کے لیے واتاورن میں مستی بھری بیار گھلنے لگی تھی۔ لوگوں کا دھیان اب اپنے کام پر لگنے کے بجائے طرح طرح کی خرافاتوں میں لگنے لگا تھا۔ کچھ لوگ بھانگ کی ترنگ میں ڈوب گئے تھے اور کچھ مذاق مستی میں مشغول تھے۔ میں نے ہولی منانا اسی سال سے چھوڑ دیا تھا جس سال میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا تھا۔ پہلے میں ہولی کی ہڑدنگ کا سر مور ہوا کرتا تھا، اب وہ دن مجھ سے ودا لے چکے تھے، لیکن کچھ ایسے دن اب بھی میرے ساتھ چل رہے تھے جن دنوں نے میرے جیون کو ہمیشہ کے لیے کڑوا اور غمگین بنا دیا تھا۔ ہولی ہر سال میری دکان کے سامنے چوراہے کے بیچوں بیچ جلائی جاتی ہے۔ وہ کوئی بڑا ودھیوت اور اینٹ کی دیوار کی گولائی سے گھیرا گیا چوراہا نہیں تھا، وہ ایک نام ماتر کا نگنیہ سا چوراہا تھا۔ ہولی جلائے جانے کے کچھ دنوں بعد وہاں سے راکھ ہٹا دی جاتی تھی اور ایک گول کالا دھبا چوراہے کے بیچوں بیچ رہ جاتا تھا۔ پھر گزرتے دنوں کے ساتھ واہنوں سے اٹھتی دھول سے کالاپن کم ہو جاتا، لیکن اس کا دھندلا سا عکس ہمیشہ قائم رہتا تھا۔ اسی کالے دھبے تک پہنچ کر ایک دن بنی نے دم توڑا تھا، اس لیے میں اس جگہ کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ ہر بار ہولی آنے سے پہلے جہاں ایک طرف شہر میں الاس کا ماحول رہتا تھا، وہیں دوسری طرف ہولی کی آڑ میں اتپات مچانے والوں کا ڈر بھی بنا رہتا تھا۔ لیکن اس بار بہت سے بدماشوں کو پہلے ہی دھر لیا گیا تھا، اور جس بدماش کا سب سے زیادہ آتنک تھا وہ سرکاری اسپتال کے بستر میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لاچار پڑا تھا۔ مشتاق بھی اسی وارڈ میں تھا اور دونوں کی چارپائی آمنے سامنے تھی، لیکن دونوں اس بات سے انجان تھے کہ اس کا شترو ٹھیک اس کے سامنے موت سے لڑ رہا ہے۔ اسپتال لائے جانے کے بعد شروعات کے کچھ دنوں تک ملے کو جب بھی ہوش آتا وہ چیخنے چلانے لگتا تھا۔ وہ ان عورتوں کو گالیاں بکتا جنہوں نے اس کی یہ حالت کی تھی۔ کسی وحشی جانور کی طرح وہ اپنے پاؤں چھڑانے کی جی توڑ کوشش کرتا۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں بندھی تھی اور بیڑیوں کی زنجیر کو چارپائی کی راڈ سے بہت مضبوطی سے باندھ لیا گیا تھا۔ پھر ایک دن بیڑیاں بھی کھول دی گئیں، کیونکہ لگاتار رگڑ کھانے کے کارن اس کے ٹخنوں میں گھاؤ ہو گئے تھے۔ ان گھاؤں میں مواد بھر آیا تھا اور سوجن اتنی بڑھ گئی تھی، بیڑیاں اگر کھولی نہیں جاتیں تو کچھ دنوں بعد اسے آری سے کاٹنا پڑتا۔ بیڑیوں سے آزاد ہونے کے بعد ایک بار بھی اس کے پاؤں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ جس پولیس والے کو اس کے پہرے پر بٹھایا گیا تھا وہ اب نشچنت ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے چلا جاتا تھا۔ وارڈ کے سبھی کرمچاری یہ مان چکے تھے کہ اب وہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ کسی کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر اسپتال سے باہر چلا جائے گا۔ ایک انسان کے طور پر تو اس کے اندر کی تمام طاقتیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن انسانی طاقت کے علاوہ ایک دوسری طاقت جو اس کے اندر تھی اسے کوئی نہیں پہچان پایا۔ اپنی اسی دوسری طاقت کے دم پر وہ ہولی کے دن صبح 10 بجے اسپتال سے باہر آیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس چوک کی طرف بڑھنے لگا جہاں میری دکان تھی۔ جب وہ اسپتال کے کپڑوں میں چلتے ہوئے چوک پر آ کر کھڑا ہو گیا تو لوگ اسے کوتوہل سے دیکھنے لگے، جیسے کسی وچتر جیو کو دیکھ رہے ہوں۔ میرا دھیان اس طرف نہیں تھا، میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ منگل بابا نے میری بانہ پر ہاتھ رکھا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے چوک کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک اگلے ہی پل میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ملے چوک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اس کے پاؤں ٹھیک وہیں تھے جہاں بنی نے دم توڑا تھا۔ وہ بہت وچتر نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ میرے اندر چھپے دوسرے آدمی کو پہچان گیا ہے۔ کچھ دیر وہ جلتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے دونوں گھٹنے آگے کی طرف جھکا دیے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور اس کا شریر دائیں اور لڑک گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوک پر بھیڑ جمع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی آئی اور اسے اٹھا کر لے گئی۔ میں بہت دیر تک اس جگہ کو ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ اس گول سیاہ گھیرے میں ایک ساتھ کئی چیزیں امڑ گھمڑ رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا جیون ورت تھا جس میں جیون کی اچھائی اور برائی، سچائی اور فریب، پریم اور گھرنا، سوندریہ اور کروپتا، کرونا اور نشنستا سب آپس میں گھل مل گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے وہاں سے اپنی آنکھیں ہٹا لیں، ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے سر جھکائے اور میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ جب دوپہر ہوئی تو میں اٹھ کر چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کافی دیر تک لیٹا رہا۔ میں نے آنکھوں کو اپنی دائیں بہاں سے ڈھک لیا اور من کو شانت بنائے رکھنے کے لیے ایک ایسے شونیہ پر اپنا دھیان کیندرت کرنے لگا جس میں کسی بھی طرح کے وچاروں اور کلپناؤں کو کھلواڑ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن تمام کوششوں کے باوجود کوئی استھر بندو پکڑ میں نہیں آیا۔ آخر میں نے اپنے دماغ کو جھٹک دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے منہ دھویا، نیپکن سے چہرہ پونچھتے ہوئے دکان جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں پتا جی کے لوہے کی الماری میں لگے آدم قد شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، تبھی میرے من میں ایک وچار آیا کہ اس الماری کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ پتا جی کے جانے کے بعد میں نے ابھی تک ایک بار بھی اس الماری کو کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میں کچھ دیر تک انشچے کی استھتی میں کھڑا رہا، پھر میں نے ہینڈل کو نیچے جھکایا اور الماری کھول دی۔ الماری میں ایک دھوتی اور ایک کرتے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر ان کپڑوں کو میں اجالے میں لے گیا۔ انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے ترنت سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی کپڑے تھے جنہیں پھاڑ کر انہیں نروستر کیا گیا تھا۔ 4 سال تک انہوں نے ان کپڑوں کو الماری میں سنبھالے رکھا، اور جب گھر چھوڑ کر گئے تو صرف انہی کپڑوں کو چھوڑ کر گئے۔ باقی سب کپڑے اور جمع پونجی تو وہ پہلے ہی غریبوں کو بانٹ چکے تھے۔ کچھ دیر تک میں سوچتا رہا کہ پتا جی ان کپڑوں کو کیوں چھوڑ کر گئے ہیں، کیوں چھوڑ کر گئے ہوں گے، ان کپڑوں کے ذریعے وہ مجھے کیا سندیشا دینا چاہتے تھے۔ پھر ایک خیال میرے من میں آیا۔ میں نے کھونٹی پر ٹنگا ایک جھولا اٹھایا، ان کپڑوں کو جھولے میں ڈال کر میں گھر سے باہر نکل گیا۔ جب میں دکان پر واپس آیا تب دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ چوک پر لکڑیوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ شام ڈھلتے ہی لکڑی کے ڈھیر کے پاس پھاگ گانے والوں کی ٹولی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس ٹولی میں سبھی دہاڑی مزدور تھے۔ نگاڑا بجنا جیسے ہی شروع ہوا چوک میں ناچنے گانے والوں کا مجمع شروع ہو گیا۔ لوگ مدمست ہو کر ناچنے گانے لگے۔ کسی کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ صبح اسی جگہ ایک موت ہوئی تھی۔ شام ڈھلتے ہی لکڑی کے اس ڈھیر میں آگ لگا دی گئی۔ میں چپ چاپ دکان میں بیٹھا رہا۔ آج دوپہر سے ہی دکان کا کام بند کر دیا گیا تھا۔ منگل بابا کے علاوہ باقی سارے کرمچاری ہولی منانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد جب لپٹیں اونچی اٹھنے لگیں اور گھرتی رات کے اندھیرے میں ان لپٹوں کی روشنی دور دور تک پھیل گئی، میں نے اپنا جھولا اٹھایا اور دکان سے باہر آ کر چوک کی طرف بڑھنے لگا۔ اگنی کا تاپ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا تھا، ارد گرد کھڑے لوگ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ میں اس دھدکتی آنکھ کے بالکل پاس چلا گیا۔ پھر میں نے جھولے سے پتا جی کا کرتا نکالا جس کے دامن کو بیچ سے چیر دیا گیا تھا۔ کرتے کو آنکھ کے حوالے کرنے کے بعد میں نے دھوتی نکالی اور بنا یہ دیکھے کہ وہ کس طرح پھاڑی گئی تھی اسے بھی میں نے آگ میں جھونک دیا۔ پھر میں ہاتھ پیچھے باندھے کچھ دیر کھڑا رہا اور جلتی ہوئی ہولی کو ایسے دیکھتا رہا جیسے وہ ہولی نہیں کوئی ارتھی ہو۔ جب لپٹیں نیچے بیٹھنے لگیں اور آنکھ سے چنگاریاں نکلنی بند ہو گئیں تو میں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ من میں کوئی پرارتھنا نہیں، یہ وچار چل رہا تھا کہ ملے نے جو چوٹ مجھے دی تھی اسے شاید میں کبھی بھول بھی جاؤں گا، لیکن پتا جی کو جو چوٹ میں نے دی ہے وہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔